بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 مئی 2019، آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں چند چنگو سیریز۔ یہ سیریز کل 23 جلدوں پر مشتمل ہے اور آج ہم آپ کے لیے اس کی جلد نمبر 23 چند چنگو اور جادوئی چوہے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کل 82 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو آپ کے لیے تحریر کیا مظہر کلیم ایمی نے اور یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03067878222 پر یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر www.qrtaba.org۔ اب ہم سنتے ہیں کتاب کا پارٹ نمبر 1۔ پیارے بچوں کے لیے انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ کہانی چند چنگو اور جادوئی چوہے، مظہر کریم ایم اے۔ کتب ملنے کا پتہ، یوسف برادرز، الہم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ جملہ حقوق بحق کے ناشران محفوظ ہیں، ناشران یوسف قریشی، اشرف قریشی۔ تزئین محمد بلال قریشی، توبہ پرنٹا یارڈ پرنٹرز، لاہور۔ قیمت 20 روپے۔ صفحہ نمبر 3۔ کھجور کے اونچے درخت کی چوٹی پر پنگلو بندر موجود تھا، جبکہ جن چنگو اور شاملی دونوں درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ درخت کھجور کے خوشوں سے بھرا تھا اور پنگلو بندر خود بھی کھجورے کھا رہا تھا اور پکی ہوئی رس بھری کھجورے توڑ توڑ کر نیچے پھینکتا جا رہا تھا، جنہیں زمین پر گرنے سے پہلے ہی چند چنگو اور شاملی پکڑ لیتے اور پھر وہ مزے لے لے کر یہ کھجورے کھانا شروع کر دیتے۔ وہ اس وقت ایک لقودق صحرا میں موجود تھے۔ اس صحرا میں ایک یہی درخت تھا، باقی ہر طرف ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے نظر آتے تھے۔ انہیں بھوک اور بے حد پیاس لگ رہی تھی، اس لیے جیسے ہی خوشیوں سے بھرا درخت انہیں نظر آیا تو وہ تینوں خوشی سے بے اختیار اچھل پڑے۔ وہ تینوں ملک شام کے صحرا کے پار موجود ایک چھوٹے سے شہر میں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ صحرا تک انہوں نے گھوڑوں پر سفر کیا تھا، لیکن صحرا کے لیے انہیں اونٹ نہ مل سکے اور انہیں بتایا گیا کہ صحرا چھوٹا سا ہے، اس لیے انہوں نے اسے پیدل چل کے عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب وہ صحرا میں داخل ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ صحرا میں چلنا کس قدر دشوار ہے۔ ریت میں پیر اس طرح دھس جاتے ہیں کہ پیروں کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ چھوٹا سا صحرا بھی انہیں بہت بڑا لگنے لگا۔ پھر اس صحرا میں کہیں کوئی نخلستان اور نہ ہی کوئی چشمہ تھا، بس ہر طرف ریت ہی ریت کے ٹیلے پھیلے تھے۔ پھر چلتے چلتے انہیں شدید بھوک لگنے لگی اور پیاس تھی، لیکن چونکہ انہوں نے صحرا کو چھوٹا سمجھتے اپنے ساتھ کھانے کی کوئی چیز نہ رکھی تھی نہ پینے کا پانی، اس لیے جلدی ہی ان کی حالت خراب ہونے لگی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بھی لمحے ریت پر گر جائیں گے۔ لیکن پھر اچانک انہیں کھجور کا یہ درخت نظر آنے لگا تو انہوں نے یوں محسوس کیا جیسے ان کے جسموں میں نئے سرے سے طاقت بھر گئی۔ وہ بے اختیار دوڑتے اس درخت کے قریب پہنچے۔ اس کے بعد واقعی ان کی خوشی کا ٹھکانا نہ رہا۔ اس درخت کی جڑ کے قریب میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ موجود تھا۔ پنگلو بندر تیزی سے درخت پر چڑھ گیا اور اسے اوپر سے پکی ہوئی رس بھری کھجورے نیچے پھینکنا شروع کر دی۔ ان کھجوروں کو کھاتے ہوئے اب کافی دیر ہو گئی تھی، اب ان کی بھوک بھی مٹ گئی اور چونکہ وہ ساتھ ساتھ چشمے کا پانی پی رہے تھے، اس لیے ان کی پیاس کی شدت بھی ختم ہو گئی کہ اچانک انہیں اوپر سے پنگلو بندر کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا تو دوسرے لمحے ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات پھیلے۔ اسی لمحے پنگلو بندر اچھل کر ایک دھماکے سے نیچے ریت پر گرا۔ اس کے پیچھے ایک بندر کا بچہ بھی گرا اور تیزی سے بھاگتا ریت کے ٹیلے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ بندر کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ مجھے درخت پہ تو نظر ہی نہیں آیا تھا، شاملی نے انتہائی حیرت بھری لہجے سے کہا۔ اسی لمحے پنگلو بندر اٹھا، وہ تیزی سے دوڑتا اسی ریت کے ٹیلے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ یہ کیا اسرار ہے؟ چنچنگو نے کہا اور دوڑتا ہوا ریت کے ٹیلے کے پیچھے گیا. وہاں نہ تو پگلو بندر تھا نہ ہی وہ بندر کا بچہ, لیکن چند لمحوں کے بعد اسے پگلو بندر واپس آتا دکھائی دیا, لیکن وہ بے حد اداس اور مغموم نظر آ رہا تھا. کیا ہوا پگلو بندر؟ یہ بندر کا بچہ کون تھا؟ کہاں سے آ گیا؟ چنچنگو نے پوچھا. یہ کھاجا تھا, چنچنگو نے کہا. کاش میرے ہاتھ آ جاتا, پگلو بندر نے کہا. کھاجا؟ کیا مطلب؟ یہ کھاجا کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے تو نظر نہیں آ رہا تھا, اچانک کہاں سے نمودار ہوا؟ چنچنگو نے کہا. چنچنگو, یہ بندر کا بچہ نظر آ رہا تھا, لیکن اصل میں یہ بڑا بندر تھا. اس کی نسل کو کھاجا بندر کہا جاتا ہے. یہ بہت نایاب نسل ہے, اور کہا جاتا ہے جسے کھاجا مل جائے وہ انسان ہو یا جانور, اس کے جسم کی طاقت 10 گنا ہو جاتی ہے, پنگلو بندر نے کہا. 10 گنا طاقت ہو جاتی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ کیا تمہارا مطلب ہے اس بندر کے بچے کو ذبح کر کے کھایا جاتا اس لیے اسے کھاجا کہا جاتا؟ چنچنگو نے کہا. نہیں چنچنگو, کھاجا بندر کے جسم پر ہاتھ پھیرنے یا جانور کے پنجے کو چھونے سے دوسرے کے جسم کی طاقت 10 گنا ہو جاتی. اسے کھاجا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر چیز کھا جاتا ہے, ہر چیز چٹ کر جاتا ہے, حتیٰ کہ اگر کوئی چیز نہ ملے تو یہ لوہا پتھر اور ریت بھی کھا جاتا ہے. یہ سب چیزیں اسے ہضم بھی ہو جاتی ہیں, پنگلو بندر نے کہا. انتہائی حیرت انگیز نسل ہے یہ. بہرحال اب چلیں تاکہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچیں, چنچنگو نے کہا. تو وہ سب ایک بار پھر صحرا میں سفر کرنے لگے. خدا خدا کر کر وہ صحرا ختم ہو گیا. انہیں شہر کے آثار نظر آنے لگے. یہی مارگونا شہر ہے, چنچنگو نے شہر کو دیکھتے کہا. یہی ہو سکتا ہے, شاملی نے کہا. چنچنگو نے اس بات میں سر ہلایا. چلتے چلتے وہ شہر میں داخل ہوئے, لیکن وہاں کے رہنے والوں کو دیکھ کر ایک بار پھر حیران رہ گئے, کیونکہ اس شہر میں جتنے بھی انسان نظر آتے تھے ان میں سے کسی کی ناک سلامت نہ تھی. چھوٹا بڑا, جوان بوڑھا, عورت, سب کی ناکیں کٹی ہوئی تھی. کیا مطلب؟ یہ نکٹوں کا شہر ہے, سب کی ناکیں کیوں کٹی ہیں؟ شاملی نے حیرت بھرے لہجے سے کہا. ویسے کتنے عجیب لگتے ہیں یہ لوگ, چنچنگو نے کہا. اور پھر وہ ایک سرائے میں پہنچے. انہوں نے سرائے میں 2 کمرے لیے, لیکن وہ سب چنچنگو کے کمرے میں اکٹھے بیٹھے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا. تو چنچنگو اور شاملی دونوں اس بوڑھے کو دیکھ کے بے اختیار کھڑے ہو گئے. میرے بچوں, اس طرح بغیر اجازت آنے کی معافی چاہتا ہوں, اس بوڑھے نے کہا. اس کی ناک بھی کٹی تھی. آئیے آئیے, خوش آمدید, خوش آمدید, چنچنگو اور شاملی دونوں نے کہا. پھر دونوں نے آگے بڑھ کر بوڑھے کو ایک کرسی پر بٹھایا. تم اس شہر میں نئے آئے ہو اس لیے کہ تمہاری ناکیں ابھی سلامت ہیں, لیکن آج رات گزرنے کے بعد تمہاری ناکیں بھی کٹ جائیں گی, بوڑھے نے کہا. ارے وہ کیوں؟ چنچنگو نے حیرت سے کہا. تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں کس نے ملنا ہے تم کو؟ بوڑھے نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے سوال کیا. ہم ملک شام سے آئے ہیں, ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس شہر کے لوگوں پر کوئی ظالم جادوگرنی بہت ظلم کرتی ہے, اور شہر کے لوگ اس کے ظلم سے بے حد تنگ ہیں, لیکن اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس لیے سب خاموشی سے ظلم سہ رہے ہیں. اور ہم چونکہ ہمیشہ ظالموں کے خلاف لڑتے ہیں, اس لیے ہم یہاں آئے ہیں تاکہ اس ظالم جادوگرنی کا خاتمہ کر سکیں. کیا تمہیں راستے میں کھاجا بندر ملا تھا؟ بوڑھے نے کہا. ہاں, مگر آپ کو کیسے علم ہوا؟ چنچنگو نے حیرت بھرے لہجے سے کہا. شاملی بھی بوڑھے کی بات سن کر حیران ہو رہی تھی. اس لیے تم بچ کر یہاں پہنچ گئے, ورنہ شاید اب تک اس بوڑھی جادوگرنی کا شکار ہو جاتے, اور تمہاری ناکیں تو ایک طرف, تمہاری جانیں بھی ختم ہو جاتی, بوڑھے نے کہا. آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب, کھل کر بات کریں. میرے بچوں, میرا نام مارجونا ہے, میں اس شہر کا سب سے بوڑھا آدمی ہوں. پہلے یہ شہر بہت آباد تھا, یہاں کے لوگ بہت خوش و خرم زندگی گزارتے, ہر طرف امن اور امان, چین و سکون تھا. لیکن پھر اچانک آج سے 2 سال پہلے ایک بوڑھی عورت اس صحرا سے نکل کر یہاں پہنچی, یہاں ایک مکان میں رہنے لگی. پھر اچانک کوہرام مچ گیا، کیونکہ روزانہ رات کو دو آدمیوں کی ناکیں کٹ جاتی، یوں لگتا جیسے کوئی سونے کے دوران ان کی ناک کاٹ کے لے جاتا ہے۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ لوگوں نے بے حد کوشش کی کہ یہ راز معلوم کیا جائے، مگر کسی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ پھر آہستہ آہستہ شہر کے ہر آدمی، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، سب کی ناکیں کٹ گئیں، یا ہر طرف نکٹے لوگ رہ گئے۔ اب حالت یہ ہے، جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے رات کو اس کی ناک کٹ جاتی ہے۔ اب تو لوگ اس بات کے اس حد تک عادی ہو گئے کہ انہیں ناک والا آدمی عجیب سا لگتا ہے، البتہ صرف ایک عورت ہے جس کی ناک سلامت ہے۔ پھر اچانک یہاں سے ایک نجومی گزرا، وہ اس سرائے میں آ کر ٹھہرا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے حساب لگایا، پھر اس نے بتایا کہ اصل میں یہ بوڑھی عورت بہت بڑی جادوگرنی ہے، اس نے جادو کے چار چوہے پال رکھے ہیں، انہیں جادوئی چوہا کہا جاتا ہے، ان چوہوں کی خوراک انسانی ناکیں ہیں، اور یہاں شہر کے ہر آدمی کی ناک یہی جادوئی چوہے کاٹ کر کھا جاتے ہیں، اس طرح ان میں اور زیادہ جادوئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اب یہ ظالم جادوگرنی دوسرے شہروں کے لوگوں کو جادو کے زور سے اٹھوا کر ان کی ناکیں کٹوائے گی، اور پھر واقعی ایسا ہوا۔ دوسرے شہروں کے لوگ صبح کو اچانک سڑکوں پر پڑے دکھائی دیتے، ان کی ناکیں کٹ چکی ہوتی۔ جب انہیں ہوش آتا تو وہ بتاتے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں اپنے گھر میں سوئے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو یہاں دیکھا اور ان کی ناک کٹ گئی۔ اس پر چند لوگوں نے سوچا کیوں نہ اس بوڑھی جادوگرنی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ سب نے مل کر اس بوڑھی عورت کے گھر پر حملہ کیا، لیکن وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے جسموں کا سارا خون نچوڑ لیا گیا، اور پھر شہر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ روزانہ رات کو دو آدمیوں کو ہلاک کر دیا جاتا، ان کا خون نچوڑ لیا جاتا۔ اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، ہم سب بے حد پریشان ہیں۔ میل میں نجوم جانتا ہوں، ایک روز میں نے حساب لگایا کہ اچانک میرے حساب میں تمہارے نام آئے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تم تینوں راستے میں خواجہ بندر سے بھی ملو گے۔ اس بات کا علم مجھے ہے کہ جس نے خواجہ بندر کو دیکھا ہو، اس پر چار یوم تک کسی بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے چار دن تک تم اس بوڑھی جادوگرنی کے جادو سے محفوظ رہو گے۔ بوڑھے نے تفصیل بتائی۔ یہ بوڑھی عورت کہاں رہتی ہے، کیا آپ ہمیں اس کا گھر دکھا سکتے ہیں؟ چنچنگو نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، آؤ میرے ساتھ، بوڑھے نے کہا، اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر سرائے سے باہر آیا، شہر کے ایک کنارے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک مکان نما محل میں پہنچ گئے۔ یہ اس بوڑھی ظالم جادوگرنی کا گھر ہے، بوڑھے نے اس محل نما مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں، باقی کام ہمارا، چنچنگو نے کہا، تو بوڑھا سر ہلاتا واپس مڑ گیا۔ چنچنگو آگے بڑھا، اس سے گھر کے بندر دروازے کی کنڈی زور زور سے بجانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، ایک آدمی باہر آیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ اس آدمی نے انہیں دیکھ کر حیرت بھرے لہجے سے کہا۔ میرا نام چنچنگو ہے، یہ میرے ساتھی ہیں شاملی اور پنگلو بندر، ہم اس شہر میں پردیسی ہیں، ہم تمہاری مالکہ کے پاس آئے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنے پاس رہنے کی جگہ دے دے اور ہمیں اپنا مہمان بنا کر رکھے، چنچنگو نے کہا۔ اچھا آؤ، اس دربان نے ایک طرف ہٹتے کہا تو وہ سب اندر داخل ہوئے۔ دربان انہیں ایک بڑے کمرے میں لایا، یہاں بیٹھو، ابھی مالکن آ کر تم سے ملیں گی، دربان نے کہا اور واپس چلا گیا۔ وہ تینوں وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال کھلے تھے اور چہرہ بہت خوفناک تھا، اس کی شکل دیکھ کر خوف آتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ واقعی خون پینے والی کوئی مخلوق ہو۔ میرا نام سڈاچو ہے، میں اس گھر میں رہتی ہوں، اس گھر کی مالکن ہوں، عورت نے کہا۔ تو چنچنگو نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کروایا۔ تمہاری ساتھی لڑکی مجھے بہت پسند آئی، کیونکہ یہ میرے دشمن جادوگر کی بیٹی ہے، اور میں اس سے ایسا انتقام لوں گی کہ اس کے باپ کی روح قیامت تک اپنی قبر میں پڑی روتی رہے گی، اس بوڑھی عورت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی جس نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کو گھمایا۔ تو شاملی جو حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی یک لخت تپتی جگہ سے غائب ہو گئی. اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھی عورت غائب ہو گئی. اب کمرے میں صرف چھن چھنگو اور پنگلو بندر رہ گئے. یہ کیا ہوا؟ شاملی کہاں چلی گئی؟ چھن چھنگو نے حیران ہوتے کہا. اس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر کے بندر بابا کا دھیان کیا. بندر بابا مجھے بتاؤ شاملی کہاں اور کس حال میں ہے؟ چھن چھنگو نے کہا. چھن چھنگو بیٹے تم نے اس جادوگرنی کے مکان میں پہنچ کر اپنے ساتھ خود ظلم کیا. یہ جادوگرنی کا مکان ہے. اس مکان میں داخل ہوتے ہی تمہاری صلاحیتیں ختم ہو گئیں. اب جب تک تم جادوگرنی کو ہلاک نہیں کرو گے تمہاری صلاحیتیں واپس نہیں آئیں گی. دوسری بات یہ کہ شاملی کے جادوگر باپ حاتم جادوگر نے اس عورت سے اس کی جوانی کے زمانے میں شادی کی تھی، لیکن یہ عورت چونکہ فطری طور پر بے حد ظالم اور صفاک ہے اور انسانی خون پینے کی عادی ہے، اس لیے شاملی کے باپ نے نہ صرف اسے طلاق دے دی بلکہ اس کا جادو چھین کر گھر سے نکال دیا. شاملی کا باپ حاتم جادوگر چونکہ بڑا جادوگر تھا، اس لیے ساجو جادوگرنی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن اس نے قسم کھائی کہ وہ اس سے انتقام لے گی. اور آج اسے موقع مل گیا اور وہ حاتم جادوگر کی بیٹی شاملی کو ہلاک کر کے اس کی باپ کی روح سے اپنا انتقام لے گی. بندر بابا کی آواز آئی. شاملی اب کہاں ہے بندر بابا؟ چھن چھنگو نے پوچھا. وہ اس وقت اس جادوگرنی کے مکان کے تہخانے میں بے ہوش پڑی ہے اور جادوئی چوہے اس کی ناک کاٹنے اور خون پینے کے لیے تیار ہے. اگر تم نے فوری طور پر اسے نہ بچایا تو وہ ہلاک ہو جائے گی، بندر بابا نے کہا. ہم اسے کیسے بچا سکتے ہیں؟ چھن چھنگو نے کہا. چونکہ تمہاری صلاحیتیں 6 مہینے تک ختم ہو گئی ہیں، اس لیے اب تم اپنی عقل استعمال کرو. اس مکان میں ایک دروازے کا رنگ سرخ ہے، اسے تلاش کرو. یہ دروازہ اس تہخانے کا ہے. تم تہخانے میں پہنچو گے، وہاں فرش پر شاملی بے ہوش پڑی ملے گی. اس کے گرد جادوئی چوہے موجود ہوں گے، وہ رات ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ رات ہوتے ہی وہ شاملی کی ناک کاٹ سکے. تم رات پڑنے سے پہلے شاملی کو اٹھا کے اس تہخانے سے اور پھر اس مکان سے باہر چلے جاؤ. پھر سیدھے صحرا میں اس کھجور کے درخت کے پاس پہنچ جانا. وہاں جا کے خواجہ بندر کو تلاش کرنا. جب تک خواجہ بندر شاملی کے منہ پر پھونک نہیں مارے گا اس وقت تک شاملی ہوش میں نہیں آئے گی. اور ہاں، یہ سارا کام سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا، ورنہ سورج غروب ہونے تک اگر شاملی بے ہوش رہی تو جادوئی چوہے وہاں بھی پہنچ جائیں گے اور شاملی کو ہلاک کر دیں گے. اس کے بعد خواجہ بندر تمہیں آگے کی باتیں بتا سکتا ہے، بندر بابا نے کہا. اس کے ساتھ ہی چھن چھنگو نے آنکھیں کھول دی. کچھ پتا چلا چھن چھنگو؟ پنگلو بندر نے کہا. تو چھن چھنگو نے اسے ساری بات بتا دی. تم یہاں ٹھہرو، میں جا کر سرخنگ کا دروازہ تلاش کرتا ہوں، پنگلو بندر نے کہا. چھن چھنگو نے اس بات میں سر ہلا دیا. پنگلو بندر دوڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا. تھوڑی دیر میں وہ واپس آ گیا. میں نے اسے تلاش کر لیا ہے چھن چھنگو، پنگلو نے مسرت بھرے لہجے سے کہا. کیا وہ آسانی سے مل گیا؟ چھن چھنگو نے پوچھا. نہیں، وہ چھپا ہوا تھا، میں نے بڑی مشکل سے تلاش کیا، پنگلو بندر نے جواب دیا. راستے میں دربان ہیں یا نہیں؟ چھن چھنگو نے پوچھا. جگہ جگہ دربان ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، میں نے ایسا راستہ تلاش کر لیا ہے جہاں ہم کسی کی نظروں میں نہیں آئیں گے اور اس وقت دروازے تک پہنچ جائیں گے، پنگلو بندر نے کہا. چھن چھنگو نے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر وہ دونوں اس کمرے سے باہر آ گئے. پنگلو بندر آگے آگے تھا جبکہ چھن چھنگو اس کے پیچھے. پھر وہ مختلف راستوں سے ہوتے سخت دروازے تک پہنچ گئے. پنگلو بندر واقعی ایسے راستے سے چھن چھنگو کو لایا تھا کہ راستے میں ایک بھی دربان موجود نہیں تھا. چھن چھنگو نے آگے بڑھ کر سخت دروازے کو دبایا تو دروازہ کھل گیا اور وہ پنگلو بندر کے ساتھ اندر داخل ہو گیا. یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی ایک طرف دروازہ موجود تھا. وہ اس دروازے کی طرف بڑھے. چھن چھنگو نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آ رہی تھی. چھن چھنگو نے آگے بڑھ کر نیچے دیکھا تو فرش پر شاملی پڑی نظر آئی. اس کے گرد بڑے بڑے چوہے موجود تھے، لیکن چوہے بے حس حرکت خاموش بیٹھے تھے. اور چھن چھنگو سمجھ گیا یہ جادوئی چوہے رات پڑنے کا انتظار کر رہے ہیں. چھن چھنگو اور پنگلو بندر شاملی کو دیکھ کر اس قدر حیران ہوئے کہ انتہائی تیزی سے سیڑھیاں اترتے فرش پر پہنچ گئے. جادوئی چوہے ان دونوں کے نیچے جانے کے باوجود ویسے ہی بیٹھے رہے۔ ارے یہ شاملی کو کیا ہو گیا، یہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ چنچنگو نے قریب جا کر شاملی کو دیکھتے کہا، یہ بوڑھی جادوگرنی کا حربا ہے چنچنگو، تاکہ تم اسے اٹھا نہ سکو، پنگلو بندر نے کہا۔ ہاں واقعی، لیکن میں اسے ضرور اٹھا کر لے جاؤں گا، چنچنگو نے کہا۔ اسے جھک کر شاملی کو اٹھایا اور کندھے پر ڈالا، اس کے بعد سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ لیکن شاملی کا جسم پہلے سے بڑا ہو گیا تھا اور چنچنگو ویسے ہی لڑکے کا لڑکا، اس لیے اسے شاملی کو اٹھا کے سیڑھیاں چڑھنا بہت مشکل ہوا۔ پنگلو بندر اس کی ہمت بندھاتا رہا، پھر ایک ایک کر کے آخر وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسرے کمرے میں پہنچے۔ اس کے بعد وہ اسی راستے پر چلتے کمرے سے باہر آئے جہاں سے وہ پہلے پہنچے تھے۔ چنچنگو اتنی دیر میں بری طرح سے تھک گیا، اس نے شاملی کو وہاں فرش پر لٹایا اور اسے کرسی پر بیٹھ کر زور زور سے سانس لینا شروع کیا۔ پنگلو بندر باہر چلا گیا، تھوڑی دیر میں واپس آیا۔ چنچنگو میں ایک راستہ دیکھ آیا ہوں جس پر چل کر ہم سب کی نظروں سے بچ کر اس گھر سے باہر نکل جائیں گے، پنگلو بندر نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے پنگلو، لیکن میں اس شاملی کو مزید نہیں اٹھا سکتا، چنچنگو نے کہا۔ تم کس طرح اسے اٹھا کر مکان سے باہر لے جاؤ گے؟ باہر کسی نہ کسی طرح بیل گاڑی کا بندوبست ہو ہی جائے گا، ورنہ رات پڑنے والی ہے، رات ہوتے ہی جادوئی چوہے حرکت میں آئیں گے اور شاملی ہلاک ہو جائے گی، پنگلو نے کہا۔ چلو، چنچنگو نے اٹھتے کہا۔ ہمت کرو چنچنگو، تم تو انتہائی باہمت لڑکے ہو، پنگلو بندر نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شاملی کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کسی پہاڑ کو کندھے پر اٹھا رکھا ہو، چنچنگو نے کہا، اور ساتھ ہی سے آگے بڑھ کر شاملی کو اٹھایا، ایک بار پھر کندھے پر لاد کر آگے بڑھا، کمرے سے باہر آ گیا۔ پنگلو بندر نے اس کی رہنمائی شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واقعی کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر اس مکان سے باہر آ گئے۔ اسی لمحے ایک بیل گاڑی والا قریب سے گزرا تو چنچنگو نے اسے روکا، اسے طے کر لیا کہ وہ اپنی بیل گاڑی پر انہیں سہرا میں اس کھجور کے درخت تک پہنچا دے گا۔ شاملی کو بیل گاڑی میں لٹا کر چنچنگو اور پنگلو بھی بیل گاڑی پر سوار ہوئے، لیکن بیل گاڑی کی رفتار بہت سست تھی جبکہ شام ہونے والی تھی۔ بندر بابا نے بتایا، اگر شام ہونے سے پہلے شاملی کو ہوش نہ آیا تو جادوئی چوہے وہاں سہرا میں پہنچ جائیں گے اور شاملی کو ہلاک کر دیں گے۔ ابھی تو انہوں نے خواجہ بندر کو بھی تلاش کرنا تھا، اس لیے چنچنگو بے حد پریشان تھا۔ کیا ہوا چنچنگو، تم بے حد پریشان نظر آ رہے ہو، اب تو ہم اس جادوگرنی کے مکان سے نکل آئے، اب تو کوئی خطرہ نہیں، پنگلو بندر نے کہا۔ شاملی کو شام ہونے سے پہلے ہوش میں آنا چاہیے، اور اس کے ہوش میں آنے کے لیے ہمیں سہرا کے کھجور کے درخت تک پہنچنا ضروری ہے، اور پھر اس کے منہ پر خواجہ بندر سے پھونک بھی مروانی ہے۔ مجھے تو خواجہ بندر نظر ہی نہیں آ رہا، یہ سب کچھ بہت مشکل لگتا ہے، شاملی کو جادوئی چوہے ہلاک کر دیں گے، چنچنگو نے پریشان لہجے سے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ تم بیل گاڑی کو خود ہانکو تاکہ بیل گاڑی تیز چلے، میں یہاں سے پیدل دوڑتا ہوا وہاں جاتا ہوں، میں وہاں جا کر خواجہ بندر کو تلاش کر کے ابھی بندروں کی زبان میں اس سے بات چیت کر کے اسے منا لوں گا کہ وہ شاملی کو ہوش میں لے آئے، پنگلو بندر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو، چنچنگو نے کہا۔ تو پنگلو بندر اچھل کر بیل گاڑی سے نیچے اترا اور بجلی کی تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ بیل گاڑی کو تیز چلاؤ، ہم نے شام سے پہلے کھجور کے درخت تک پہنچتا ہے، چنچنگو نے بیل گاڑی والے سے کہا۔ معاوضہ دگنا دو گے تو بیل گاڑی تیز چلنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ پھر انہیں چارہ دگنا گرانا پڑتا ہے، بیل گاڑی والے نے کہا۔ تو چنچنگو نے جیب سے ایک سونے کا سکہ نکال کر بیل گاڑی والے کے ہاتھ پہ رکھا۔ بیل گاڑی والا خوشی سے اچھل پڑا، پھر اس نے نہ جانے ان بیلوں کے ساتھ کیا کیا، بیل جو پہلے آہستہ آہستہ چل رہے تھے بے اختیار دوڑنے لگے، پھر واقعی وہ شام ہونے سے پہلے کھجور کے درخت کے پاس پہنچ گئے۔ بیل گاڑی رکوا کر چنچنگو نے شاملی کو اٹھا کر نیچے ریت پر ڈال دیا، بیل گاڑی والا انہیں وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اب چنچنگو کو پنگلو کا انتظار تھا، لیکن پنگلو بندر کہیں بھی نظر نہ آتا تھا۔ ادھر شام تیزی سے قریب آ رہی تھی، چنچنگو بے حد پریشان تھا، پھر سے زور زور سے پنگلو کو آوازیں دینا شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پنگلو بندر ایک ٹیلے کی اور سے باہر آیا، اس کے ساتھ چھوٹا سا کھاجا بندر تھا. بڑی مشکل سے ایک شرط پر مانا ہے. پنگلو بندر نے کہا, کون سی شرط؟ چھن چھنگو نے پوچھا. اس نے کہا کہ اگر اسے کاملا بوٹی کھانے کو دی جائے تو وہ پھونک مار دے گا, ورنہ نہیں. اور میں نے وعدہ کر لیا. پنگلو بندر نے کہا. کاملا بوٹی کہاں ملتی ہے؟ چھن چھنگو نے پوچھا. اسی صحرا میں, لیکن وہ دلدل کے درمیان ہوتی ہے. کھاجا بندر نے بتایا کہ یہاں اس صحرا میں خوفناک دلدل ہے, اس کے اندر کاملا بوٹی موجود ہے. پنگلو بندر نے کہا. صحرا میں دلدل کیسے ہو سکتی ہے؟ چن چنگو نے کہا. ہو تو نہیں سکتی, بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن یہاں تو ہے. پنگلو بندر نے کہا. ٹھیک ہے, میں جا کر لے آؤں گا کاملا بوٹی. چن چنگو نے سورج کی طرف دیکھتے کہا, جب ڈوبنے والا تھا. اسی رمے کھاجا بندر بندروں کی زبان میں بولنے لگا, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر بعد میں سے کاملا بوٹی نہ دی گئی تو شاملی دوبارہ بے ہوش ہو جائے گی اور پھر کبھی ہوش بھی نہیں آئے گی. پنگلو بندر نے کھاجا بندر کی بات سن کر انسانی زبان میں چن چنگو کو بتایا, میں لے آؤں گا, اسے تسلی دو. چن چنگو نے کہا. تو پنگلو بندر نے اپنی مخصوص زبان میں کھاجا بندر کو بتا دیا. کھاجا بندر سر ہلاتا آگے بڑھا. اس نے شاملی کے منہ پر اپنا منہ رکھا اور زور سے پھونک مار کر پیچھے ہٹ گیا. اس کے ساتھ ہی شاملی کا جسم چھوٹا ہونے لگا اور تھوڑے دیر کے بعد وہ اپنی اصلی جسامت میں آ گئی. اس کے ساتھ ہی شاملی کے جسم میں حرکت کے اثرات نمودار ہوئے اور وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی. اوفو, مجھے کیا ہو گیا تھا, ہم کہاں ہیں؟ شاملی نے حیرت بھرے انداز سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا. تو چن چنگو نے اسے ساری بات بتائی. جادوئی چوہے؟ یہ تو جادو کے چوہے ہیں, اور یہ تو سب کی ناکیں کاٹ کر خون پی جاتے ہیں, تو پھر انہیں ختم کرنا ہوگا, شاملی نے اٹھ کر کہا. لیکن آپ سب سے پہلے مسئلہ کاملا بوٹی کا ہے, اس کھاجا بندر کو دینی ہے, ورنہ تم دوبارہ بے ہوش ہو جاؤ گی اور پھر ہوش پہ نہیں آ سکو گی. چن چنگو نے کہا. میں جا کر لے آتا ہوں کاملا بوٹی, تم یہیں ٹھہرو, پنگلو بندر نے کہا. نہیں, ہم ساتھ جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس دلدل میں ڈوب جاؤ اور ہم یہاں تمہارا انتظار کرتے رہیں, چن چنگو نے کہا. تو پنگلو نے اس بات میں سر ہلایا. وہ تینوں اس چھوٹے سے کھاجا بندر کی رہنمائی میں صحرا میں آگے بڑھنے لگے. تقریباً دو گھنٹے کے بعد وہ واقعی ایک وسیع و عریض دلدل کے کنارے پر پہنچ گئے, جس کے عین درمیان میں خشک جگہ تھی جس پر چھوٹے قد کی نیلے پھولوں والی جھاڑیاں تھیں. یہ ہے کاملا جھاڑیاں, لیکن یہ تو دلدل کے عین درمیان میں ہیں, انہیں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ پنگلو بندر نے حیرت سے کہا. یہ تو تقریباً ناممکن ہے, ہم نے بہرحال شرط پوری کرنی ہے تاکہ شاملی دوبارہ بے ہوش نہ ہو, چن چنگو نے کہا. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ شاملی نے کہا. اس کھاجا بندر سے پوچھو, ان جھاڑیوں کو کھانے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ چن چنگو نے پنگلو سے پوچھا. کھاجا بندر نے اسے اپنی زبان میں جواب دیا. یہ کہتا ہے اس جھاڑی کے پھول کھانے کے بعد وہ انتہائی طاقتور ہو جائے گا, اتنا طاقتور کہ یہاں سے نکل کر اپنے مخصوص جنگل میں پہنچ سکتا ہے جہاں سے وہ بچپن سے نکل کر یہاں آیا تھا اور پھر یہاں پھنس گیا, پنگلو بندر نے کہا. اسے کہو اگر ہم اسے ویسے ہی وہاں پہنچا دیں تو, چن چنگو نے کہا. پنگلو بندر نے کھاجا بندر سے بات کی. نہیں, وہ کہتا ہے ہمیں شرط پوری کرنی ہے, پنگلو نے انسانی زبان میں کہا. تو چن چنگو نے اس بات میں سر ہلایا. وہ دلدل کے کنارے پر پہنچ کر اس نے اپنی انگلی دلدل میں ڈالی اور دوسرے میں وہ دیکھ کے بے اختیار چونک پڑا. اچھا, یہ واقعی صحرائی دلدل ہے, چن چنگو نے مسکرا کر کہا. اس کے ساتھ اس نے اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور دلدل میں اس طرح اتر گیا. شاملی اور پنگلو بندر کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئی, کیونکہ اسے 100% یقین تھا کہ چن چنگو دلدل میں ڈوب کے مر جائے گا. لیکن دوسرے ہی لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چن چنگو کے صرف پیر دلدل میں ڈوبے, ورنہ وہ اس طرح کڑا تھا جیسے زمین پر. اور پھر اس نے چلنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ خشکی پر پہنچا جس سے بہت سی جھاڑیاں توڑی اور پھر دلدل میں اتر کر واپس آیا. یہ لو جھاڑیاں, اب شرط پوری ہو گئی, چن چنگو نے ریت پر پہنچتے ہی کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے ریت اٹھا کر اپنے پیروں پر ڈالنا شروع کی, پھر ریت کی مدد سے پیر صاف کرنا شروع کیے. پیروں کو اچھی طرح صاف کر کے اس نے اپنے جوتے پہن لیے, جبکہ کھاجا بندر تیزی سے جھاڑی کھانے میں مصروف تھا. یہ دلدل کسی نہیں تھی, شاملی نے حیرت بھرے لہجے سے پوچھا. نہیں، مجھے اچانک ہی خیال آ گیا تھا، میں نے ایک بار بندر بابا سے سنا تھا، صحرا میں اگر کوئی دلدل ہو تو اس کی گہرائی بہت کم ہوتی ہے، اور ایسی دلدل صحرا کے نیچے کسی بند چشمے کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، جس پر میں نے انگلی ڈال کر معلوم کیا تو میری انگلی نیچے سخت سطح زمین سے ٹک گئی، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ بظاہر خوفناک نظر آنے والی دلدل گہری نہیں ہے، چند چنگو نے بتایا۔ چلو اس طرح یہ شرط تو پوری ہو گئی، ورنہ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 33 پر کتاب کا یہ پارٹ یہاں ختم ہوا۔ کیا چند چنگو اور شاملی جادو چوہوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہوئے، یہ جاننے کے لیے سنیے پارٹ نمبر 2۔